أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم یہ سورۃ الجاثیہ شروع ہو رہی ہے اور ہم نے پچھلے درس میں سورۃ الدخان چند سبقوں میں مکمل کی تھی چند دروس میں مکمل کی تھی ستارہ نمبر 25 ہے اور سورۃ الجاثیہ ہے جاثیہ کے معنی آتے ہیں یہ پوری سورۃ کا نام ہے کہ جاثیہ کے معنی آتے ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنا یعنی وہ لوگ جو کہ گھٹنوں کے بل روز قیامت میں بٹھائے جائیں گے تو اس لفظ کی طرف قرآن پاک میں جو لفظ آیا کہ وہ لوگ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے اس کی طرف اس کا اشارہ اور یہ پوری سورت قرآن پاک کی سورۃ الجاثیہ جو ہے یہ پوری سورت بھی درحقیقت ایمان کے بارے میں ہے روز آخرت کے بارے میں ہے اور جو انبوک سام کے لوگوں کے دلوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں ان سوالات اور اعتراضات کے بارے میں پوری سورت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی اور بنیادی مضمون عقائد کی اصلاح ہے انسان کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے اور توحید کا بیان ہے رسالت کا بیان ہے اور آخرت کے عقائد کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالی نے مدلل طریقے سے بیان فرمایا خاص طور پر آخرت کے بارے میں جو دلائل ہیں منکرین کے شبہات ہیں دہریت کی تردید ہے اس میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی یہ تو پورے قرآن کریم میں یہ مضامین جا بجا اکثر جگہوں پر آتے ہیں لیکن اس کو بیان فرمایا تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو یہ آیات بیان فرمائی یہ سورت بیان فرمائی تو اس سورت کے اندر بھی ان چیزوں کا یہاں پر جواب ہے. اللہ فرمایا حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم حروف مقطعات میں سے ہے, اس کے معنی آتے ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتے, اس کا معنی اللہ ہی کو پتا ہے جو حروف مقطعات ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم کہ بے شک یہ قرآن پاک جو اترا ہے اللہ کی طرف سے اترا ہے. العزیز اللہ جو زبردست ہے, الحکیم جو اللہ کون ہے حکمت والا. اور اس مقام پر اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ کتاب اللہ کا نزول یہ انسان کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اتارا ضرور ہے, نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا, لیکن ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ لوگ کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانی کی کتابیں, یا کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے یہ گھریلی کتاب ہے کسی انسان نے بنائی نہیں, یا کبھی کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ ساحر ہیں جادوگر ہیں اور انہوں نے لوگوں کو اپنے غلط عقیدے کے میں ڈھالنے کے لیے یہ اس کے الفاظ بنائے. لیکن قرآن پاک نے تو اس کو خوب چیلنج کیا کہ کوئی قرآن پاک کی یہ صورت بنا کر تو لے کر آئے, کوئی آیت بنا کر تو دکھائے. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جو پہلی بات بیان فرمائی تو وہ یہ توحید کا بیان ہے کہ قرآن پاک اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے, عزیز ہے اور حکیم ہے. جب یہ بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کی ایک ایک چیز کو بڑے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے, بڑے توجہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کیا فرما رہے ہیں. چنانچہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے جس کا اہم ترین ایک موضوع توحید کا ہے, جس کا بیان یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اہل ایمان کے لیے استدلال تو بہت سارے. میں نے جیسا پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ کوئی انسان اگر اللہ کی دلیل کو ڈھونڈنا چاہے تو جانے کی ضرورت نہیں, انسان کے دل پر پیش میں خود انسان کے اپنے جسم میں اللہ کی بے شمار دلیلیں آپ کو مل جائے گی, کیا ڈھونڈ جانے کی ضرورت ہے. جب یہ انسان کا جسم ہے نا, اس کو عالم میں اصغر کہا گیا, یہ چھوٹی دنیا ہے انسان کی, تو کیا انسان دور جائے گا اللہ کی نشانی کو دیکھنے کے لیے. اپنا سر سے پیر پر غور کرو کہ میں کس طرح بنا ہوا ہوں, میری ایک ایک چیز اللہ نے بنائی ہے ہر انسان کی ہر جاندار کی, تو یہ بہتر بنا کر بھی دکھا دے. آج کتنی چیزیں مصنوعی بنتی ہیں, کتنی چیزیں وجود میں آ گئی ہیں, لیکن کوئی چیز اصل کا بدل نہیں ہو سکتی, کوئی چیز اصل کا بدل نہیں ہو سکتی. اس لیے بہت ساری چیزیں تو وہی انسان ابھی اس جگہ تک پہنچا بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وہ ان فی ذالک ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین, بے شک آسمان اور زمین میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے. پوری آسمان اور زمین جس چیز کو اٹھا لو اللہ کی نشانی ہے. میں تو یہ عرض کرتا ہوں, ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں, اپنے گھر کو دیکھ لیں. انسان کی اولاد ہوتی ہے, بچے ہوتے ہیں, یہ محبت کس نے ڈالی بچوں کی؟ تو آدمی اپنی جان نچھاور کر دے, ماں اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے, باپ اپنی جان نچھاور کر دیتا ہے اولاد کے اوپر, سارا دن رات محنت کرتے ہیں اور لاکر خرچہ سارا کا سارا کس پر کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں پر. انسان کے دماغ میں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے میرے بچے پڑ جائیں, میرے بچوں کو تکلیف نہ ہو, میرے خاندان میں جو لوگ ہیں وہ آرام سے رہیں, راحت سے رہیں. تعلیم کا مسئلہ, تربیت کا مسئلہ, ضروریات زندگی کا مسئلہ, بچوں کی شاید, یہ جو محبت ہے, یہ محبت ہے نا, تو قانون ہوتا تو شاید انسان کبھی بھی اتنی دلچسپی کے ساتھ یہ قانون پورا نہ کرتا, لیکن وہ محبت ہے انسان کو اپنی اولاد سے, جو محبت انسان کو یہ سارے کام کروا رہی. تو یہ کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ سب قدرت کی نشانیاں, کون سے جس قدرت کی نشانی نہیں. اللہ رب العزت تو اس میں بیان فرماتے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کہا, ان فی خلق السماوات والارض, آسمان اور زمین سارے کے سارے یہ کیا ہے, لآیات, یہ نشانیاں ہیں مومنین کے لیے, اہل ایمان. اگر اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے ہو, اللہ کو سمجھنا چاہتے ہو, دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا چیز ہے, اور اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہتے ہو, تو گر جو پیش کی ایک چیز اللہ, پانی ہمارا بھر تھوڑی دیر بعد بنے, اور آپ کو پانی چاہیے تو پانی کیا ہے, تو ہمارا بنا سکتے ہیں پانی. انسان کو ہمارا تو بھوک لگتی ہے, غذائیں انسان کو ضرورت پڑتی ہے, تو غذائیں کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ کوئی چیز انسان غذا کی نہیں بنا سکتا. یہ ساری کی ساری اللہ کی کیا ہیں, نشانیاں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی نشانی نہ ہو. ابھی ہم عصر کے بعد یہاں درس قرآن کر رہے ہیں, تو عصر کے بعد آپ دیکھیں کہ جو وقت ہے, یہ ایک وقت مقرر آئے گا, یہ وقت مقرر جائے گا. رات آئے گی پھر رات جائے گی, صبح ہوگی پھر صبح جائے گی, صبح آئے گی, دن ہوگا راتیں ہوں گی. ہر چیز اللہ تعالیٰ فرماتے, میرے اوپر کوئی انسان غور کرنا چاہے, اللہ کے اوپر ایمان لانا چاہے, تو ہر چیز میری وحدانیت کی کیا ہے, دلیل ہے. میں یہی تو بات عرض کرتا ہوں, اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو, عقل میری حیران ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے ماہرین فلکیات, بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز, سمندروں کے اندر اترنے والے ماہرین, سب اللہ کے قدرت کے دن رات نشانیاں دیکھتے ہیں, دیکھتے نہیں دیکھتے. نہ انسان کو اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کر سکتا ہے. انسان کے ہر جاندار کی تخلیق کس کی ہے؟ اللہ. کسی انسان کا عمل دخل ہے؟ پھر انسان کی جو غذائیں پیدا کی وہ اللہ نے پیدا کی, کوئی انسان اس کو پیدا کر سکتا؟ جانور کی غذا انسان کو کھلا دو, انسان ختم ہو جائے گا. انسان کی غذائیں جانوروں کو کھلا دو, تو بعض جانور نہیں ہضم کر سکتے. اللہ کا ایک نظام ہے. ایک ملک کا آدمی دوسرے ملک کی غذا نہیں استعمال کر سکتا, اللہ کا نظام ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگوں کے لیے کیا ہو, کوئی رکاوٹ کا باعث ہو. بس سوچنے کی بات ہے, غور کرنے کی بات ہے. اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے, بت پرستی میں مبتلا ہے, وہ عقل سے سوچے کہ جس چیز کو ہم نے اپنا بت بنایا اپنے ہاتھ سے, جو چیز اپنے وجود میں ہمارے ہماری محتاج ہو, وہ کیسے ہمارا خدا بنے گی؟ لیکن عقل ہے کہ یہاں پر عقل کی جواب دے جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک آسمان اور زمین, لآیات, ہر چیز اس کی ایک ایک, ایک ذرہ, یہ میری کیا ہے, نشانی ہے اس قوم کے لیے جو کہ کیا کرتی ہے, یقین رکھتی ہے. اس لیے یہ توحید کہاں تک بیان ہوا. اور پھر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین میں اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں, تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چرند ترند بھی زمین میں پھیلا کے رکھے ہیں. اور پھر خلقکم, اللہ نے تمہاری پیدائش میں, انسانوں کی, ہماری اور آپ کی پیدائش میں, من دابہ, اور جو کچھ کے جانور, حشرات الارض, چوپائے زمین پہ پھیلے پڑے ہیں, آیات لقومی یوقنون, یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو اللہ پر کیا کرتی ہے, یقین رکھتی ہے. اللہ کی جو اللہ پر یقین رکھتے اس کو نشانیاں. اب دیکھو, جانور بھی انواع اقسام کے ہیں, یہ بس وفی خلقکم, اللہ تعالیٰ فرماتے تمہاری پیدائش یعنی انسان کی پیدائش, وما یمس من دابہ, اور جو چوپائے پورے زمین پہ پھیلے پڑے, آدم خور بھی انسانوں کو کھا جائیں, شیر ہیں, چیتے ہیں, بھیڑیے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, وہ جانور بھی ہیں جو ہمارے اور آپ کی خدمت کے لیے اللہ نے بنائے. ان سے دودھ نکلتا ہے, دودھ سے 10 چیزیں بنتی ہیں, ان کے گوشت کو انسان استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاصیت رکھنا ان جانوروں کے اندر, یہ چیزیں پیدا کرنا, اس پہ غور تو کرو, یہ ہماری توحید کی نشانی, یہ ہماری قدرت کی نشانیاں. وقت اللیل والنہار, اللہ تعالیٰ فرماتے دن اور رات کا پلٹنا, ایک مقرر وقت پر دن اور رات آتے ہیں. اس سے پہلے وہ وقت نہیں آ سکتا. آج کی تاریخ میں سورج جو ہے وہ غروب ہوگا 7:06 پہ مثال کے طور پہ, تو 7:06 پر ہی سورج غروب ہوگا. طلوع ہوتا ہے تو اتنے بجے طلوع ہوگا, ٹھیک ہے جی, اس سے ایک منٹ وہ آگے ایک منٹ وہ پیچھے نہیں ہو سکتا. رات آتی ہے تو اپنی کیفیات لے کر آتی ہے. انسان پر نیند آنے کو پر غلبہ ہوتا ہے, ہر طرف ایک سناٹا پھیل جاتا ہے. جو جو رات گزرتی رہتی ہے چاروں طرف ایک سناٹے کی فضا آ جاتی ہے. اور اللہ نے انسان کا نظام زندگی ایسا بنایا کہ انسان کو جتنی راحت, جتنا سکون, جتنی تقویت رات کی نیند پہنچاتی ہے, کوئی ہر چیز انسان کو اتنی نہیں پہنچاتی. لیکن دن بھر اگر سو انسان اور رات بھر جاگ لے تو دیکھو طبیعت کیسے خراب ہوتی. حالانکہ نیند تو اس نے اتنی کر لی جتنا سوتا تھا, لیکن وہ رات کی نیند کی کمی انسان دن میں پوری نہیں کر سکتا, اور دن کے کام رات کو نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہمارے بیان کردہ یہ جتنی چیز ہم بیان کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. رفیق فرمائے وقت لات اللیل والنہار, یہ دن اور رات کا پلٹنا. وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا, فأحیا به الارض بعد موتها, جتنا اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا پھر اللہ رب العزت نے زندہ کیا اس کے ذریعے سے زمین کو. جبکہ بعض اوقات زمینیں مر چکی ہوتی ہیں, زمینیں کے مرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب ان سے کوئی پیداوار نہیں ابھری, لیکن اللہ نے پانی برسایا اب زمین کے اندر سے پیداوار کری. اللہ کا حکم ہے, حکم اللہ کا ہے. کتنے ممالک وہ ہیں, جیسا بار افریقہ کے بعض علاقے صومالیہ ہے, حبشہ ہے, وہ ممالک ہیں کہ بارشیں ہوں گی لیکن زمین کچھ نہیں اگاتی. وہی بیج یہاں لگاؤ, وہی بیج وہاں لگاؤ, نہیں اگتا. ہماری زمینیں کتنی ایسی زمین کو عربی کی اصطلاح میں مواد بولتے, مواد مردہ زمینیں جو کچھ نہیں اگاتی. ہمارے یہاں بھی بہت ساری زمینیں مواد ہوتی ہیں جن سے کچھ نہیں اگتا. کبھی سیب و پھول اس کے اندر آ جاتا ہے, کبھی اور کچھ مسئلہ آ جاتا ہے, نہیں اگتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے آسمان سے رزق نازل کیا اور اس کے ذریعے سے ہم نے زمینوں کو زندہ کرتے ہیں جبکہ وہ زمینیں مر چکی ہوتی ہیں. وہ تصریف الریاح, اسی طرح ہواؤں کا پلٹنا پلٹنا, ہواؤں کا بدلنا, اب گرم ہوا پھر ٹھنڈ ہوا, ٹھنڈی ہوائیں, دونوں کی تاثیروں میں فرق. آیات لقومی یعقلون, یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کہ در حقیقت عقل لگتی ہے. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے بے شمار چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی, ہر چیز. اب دیکھو رزق کا معاملہ بھی کیا ہے, آپ ادھر غور کریں. جو ہم اللہ رب العزت جو یہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین, بے شک اللہ کون ہے, رزاق ہے, رزق دینے والا اللہ کا. ذو القوۃ المتین, قوت بھی اللہ تعالی قوت والا. انسان اگر یہ سوچے بھی رزق تو میں لے کر آتا ہوں, میں خود کماتا ہوں, بازار سے میں سامان خریدتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ محنت بھی میری, پیسے بھی میں نے کمائے, بازار سے میں نے جا کر کیا خرید لیا, پھل سبزیاں خرید لی, گوشت خرید لیا, گھر میں پکایا, کھایا پیا. تو غور کرو, یہ دماغ میں کسی کے خرابی آ سکتی ہے کہ یہ سوچے کہ رزق تو میں لا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی انسان رزق نہیں بنا سکتا, رزق میں نے بنایا. اب غور کرو اللہ کی قدرت کے اوپر کہ جو چیزیں ہم آرام بازار کے اندر آج ٹھیلوں میں دیکھتے ہیں, سبز پھلوں سے ماشاء اللہ ہمارے بازار الحمدللہ بھرے پڑے, طرح طرح کی سبزیاں ہیں, گوشت ہے, یہ چیزیں کس نے اگائی, ہر چیز کہاں سے پیدا ہوئی, زمین سے نا. اور ان سب کی غذا کیا تھی, پانی تھا. پھلوں کی غذا بھی کون ہے, پانی. زمین نے ان سب کو اگایا, سبزیاں بھی سب کی زمین نے اگائی, لیکن ہر پھل کا ذائقہ, ہر پھل کی افادیت سب علاحدہ ہے. وہی زمین پھلوں بھی اگا رہی ہے, وہی زمین سبزیوں بھی اگا رہی ہے. سبزیوں کے فائدے الگ, استعمال الگ, پھلوں کا فائدہ الگ, استعمال الگ. انسان نے بس ایک کام کیا, چونکہ ہاتھ بھی تو ہلانا ہے نا, ہم نے یہ کام کیا کہ بیج لگا دیے، لیکن بیج بنائے کس نے؟ بیج آئے کہاں سے؟ اللہ نے بنائے. تو بیج اللہ نے بنایا، بیج لگانے کے بعد پانی، پانی میں تو اللہ کا پیدا کر دا ہے، کوئی انسان پانی تو نہیں بنا سکتا. پانی زمین میں دیا گیا، چاہے وہ بارش سے آیا چاہے نلے سے آیا. یہی ہمارا کام، اس سے زیادہ تو کام نہیں ہے نا جی. کوئی چیز ہماری بنائی ہوئی تو نہیں، ہم نے ہاتھ پہ ہلا لیے، کھاد ڈال دی. چلو جی، اب اللہ کی قدرت کا انتظار کرو، کب اللہ تعالیٰ ان کے اندر کوپلے پیدا کریں گے، کب اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے درخت کو اگائیں گے، پودوں کو اگائیں گے، سبزیوں کو اگائیں گے، ان کے اندر ذائقے پیدا ہوں گے. وہ اس قابل ہوں گے بڑے ہونے کے بعد کہ کٹنے کے قابل ہوں. کٹنے کے بعد ہمارے منڈیوں میں آئیں، منڈیوں سے ہمارے بازاروں میں آئیں، بازاروں سے ہمارا ہم جا کر خرید لاتے ہیں. ہم یہ کام کرتے ہیں. خریدنے کے بعد اب آگے چلو آپ، وہ پیسہ بھی اللہ نے اس قابل بنایا، چلتا ہاتھ پیر بنایا، اس اللہ نے اس قابل بنا دیا کہ ہم کچھ کرنے کے قابل ہو گئے. یہ بھی تو سب اللہ کی مہربانی ہے. کچھ نہ کرنے کے قابل ہوتے تو کیا کر لیتے. پھر جب ہم چیز گھر میں بنا کر لائے، اب اس کو پکایا گیا، گھر والوں نے بنایا، اب آگے کا پھر سارا پروسیس انسان کے اختیار سے باہر. آپ جب حلق میں لقمہ رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کتنے کیمیکلز، کتنے لعاب ہمارے منہ میں پیدا کیے، جس سے ہم اور آپ اللہ کی اس دیوی غذا کو، اللہ کی دیوی عطا کو ہم اپنے حلق سے اتارتے ہیں. پھر جسم میں اترتا ہے، کوئی طاقت ہے جو جسم میں اس کو ہضم کرنے کی طاقت رکھتی ہے سوائے اللہ کے؟ کتنے موقع پر ہماری بیماریاں خدا نخواستہ آ جاتی ہیں جب انسان کا بدہضمی ہوتی ہے، اب غذا ہضم نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ دکھاتے کہ جس غذا کے استعمال پر تم شکر بھی نہیں اللہ کا ادا کرتے، اگر یہ میرا حکم نہیں ہوگا، یہ غذا تمہارے جسم کے اندر اترے گی نہیں. یہ پورا پروسیس، پھر غذا کا جسم کے اندر جانا، فضلہ بن کر خارج ہونا، سب اللہ کا ایک بنا ہوا نظام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری اس حقیقت پر غور کرو، یہ سہولت میں نے امیر غریب چھوٹا بڑا ہر ملک کا انسان، ہر ایک مسلمان کافر، ہر ایک کو میں نے یہ نعمت عطا کی ہے، دنیا میں جو بھی آیا ہوا. میں بس اتنا تعالیٰ فرماتے ہیں، اتنا کر لیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، میرا نام لے کر تم غذا استعمال کر لیا کرو، کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرو، اور جب کھانے سے فارغ ہو تو کہہ دیا کرو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی اتانا وسقانا. دعا یاد نہ ہو تو زبان سے کہہ دو، اللہ تیرا شکر احسان ہے تینا میں رزق عطا فرمایا. رزق کو عطا کا مطلب بہت سارے پروسیس جو میں بتا رہا ہوں، رزق کا لینا بھی، رزق کا خریدنا بھی، رزق کا پیدا ہونا بھی، رزق کا ہمارے حلق سے اترنا بھی. ایک مرتبہ بہنوں نے مجذوب، حضرت ہارون، خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ ہوتے تھے، بڑے مجذوب بزرگ تھے، ان کے بڑے واقعات آتے. خلیفہ ہارون الرشید کو اللہ رب العزت نے اتنی بڑی سلطنت دی تھی کہ ان کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی خلافت تھی. کہیں بھی کچھ بھی ہو، اتنی دور دور دراز تک ان کی حکومت تھی کہ کہیں نہ کہیں دن ہوتا تھا. تو خلیفہ ہارون الرشید ایک مرتبہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے پانی مانگا، تو خادمین نے ان کو پانی دیا. تو جب وہ پانی پینے لگے نا، تو بہنوں نے مجذوب نے ان کو کہا کہ محمد یا امیر المومنین، امیر المومنین تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے. رک گئے، کہنے لگے اگر آپ کو اس وقت میں یہ پانی کا ایک گلاس نہ ملے تو آپ کیا کرو گے؟ پانی تو ایک ایسی چیز ہے انسان لگتا نہیں سکتا. اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ کہنے لگے کہ میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا اسے پانی کے گلاس کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پی لیجیے آپ. جب انہوں نے پانی پی لیا تو بہن
حسن نجیب نے پوچھا کہ امیر المومنین اگر یہ جو پانی آپ نے پیا اگر آپ کے جسم میں رک جائے, یعنی جو پیشاب بن کر وہ خارج فضلہ بن کر خارج نہ ہو تو آپ کیا کرو گے؟ آپ کو معلوم ہے انسان کیا درد سے پڑکتا ہے تکلیف میں. تو اگر امیر نے کہا کہ میں اپنی آپ بتی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا, تو کہنے لگے امیر المومنین آپ کی پورا سلطنت ایک پانی کے گلاس کے برابر بھی نہیں ہے. ہم جو اللہ کی رضائیں استعمال کرتے ہمارے جسم میں رک جائے, ہمیں یہ ہضم نہ ہو فضل نہ بنے, انسان طرف طرف سے طرف طرف پر ختم ہو جائے. تو اس کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وقت لات اللیل والنہار, دن اور رات کا آنا جانا, وما انزل اللہ من السماء من رزق, اور جو اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق نازل کرتے. آسمان سے رزق کا مطلب یہ کہ جتنی بھی چیزیں ہمارے گرد و پیش میں استعمال کی ہیں رزق کی ہیں, یہ سب اللہ کی نازل کرتا آسمان سے ہی ہے. پہلا بہل ارض بعد ہوتی ہے, زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتے ہیں جبکہ زمین بالکل بے آب و گیا ہو چکی ہوتی ہے. بارش برسائی اللہ تعالیٰ نے, زمین سرسبز و شاداب ہو گئی, پر تصرف پر رہا ہوائیں چل رہی ہیں. ایک دو مہینے پہلے تو ہم لوگ گرمی سے بلبلا رہے تھے, آج ٹھنڈی ہوائیں, ٹھیک ہے نا جی. ہواؤں کا چلنا آنا جانا آیا تو اللہ تعالیٰ پرماتم نشانیاں ہیں. یہ قوم یا قلون اس قوم کے لیے کہ اپنے شروع رکھتی ہے. مطلب یہ کہ انسان صرف دنیا میں کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں ہوا, کچھ سوچ بچار بھی کرے کہ میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, وہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے, میرے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے. انسان کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا وہ مقصد تو ہے نا. ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز جو بازاروں میں ملتی ہے, جو ہمارے اور آپ کے انسانوں کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہوتی ہے, سب کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. بیکار بنی ہوئی ہوتی ہے, ماچس کی ڈبیا ہے چھوٹی سی, کوئی مقصد ہے نا اس کا, یا مقصد نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک مقصد کے لیے پیدا کی. اللہ نے اتنا ایک انسان تیار کیا, اس انسان کی نسل انسان کی چلی, پوری چیزیں کائنات کی اللہ نے انسان کی خدمت پر لگائی, آخر ہمارا بھی تو کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے. یا اللہ تعالیٰ نے بس ایسی چھوڑ دیا تھا کہ چلو بھائی کھاؤ کماؤ زندگی گزارو, تمہارے لیے کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں جتنی چیزیں بدلی, پنکھے رکھے ہوئے آپ کے سامنے, جب ہم یہ پنکھے خریدتے اس کی بک آتی ہے کہ پنکھے کو ایسے استعمال کیا جائے, موبائل ہے اس کی بک آتی ہے, آپ لوگ ایئر کنڈیشن خریدتے فریج خریدتے اس کی ایک بک رکھی ہوتی ہے کہ اس کا طریقہ استعمال کیا, یہ استعمال کیسے ہوگی, ساری ڈیٹیل اس میں لکھی ہوگی کہ اس طریقے سے استعمال ہوگی تو آپ اس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. اتنا انسان کو اللہ نے بنایا, کائنات کی ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگائی, تو ہمارے لیے راہ و ہدایت کیا ہے؟ یہ قرآن پاک, یہ ہماری گائیڈ بک ہے. جس طرح ہر چیز کی گائیڈ بک ہوتی ہے, دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی گائیڈ بک ہوتی ہے, انسان جو آدم علیہ السلام سے لے کر پیدا ہوا اور آخر دن تک انسان ختم ہوگا, اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے ہر ہر زمانے کے لیے گائیڈ بک رکھی ہے. اس کے لیے مختلف انبیاء کرام پر کتابیں آئیں آسمانی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس امت محمد علیہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے اللہ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے رکھا. یہ ہمارے لیے کتاب کہ بھئی آپ جو اتنے انسان کو بنایا گیا ہے اس کو زندگی اس طرح گزارنی ہے. تلک آیات اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ کی آیات جو ہیں, اللہ کی نشانیاں جو ہیں, نتلوہا علیک بالحق, ہم یہ سب آپ کو حق کے ساتھ صحیح صحیح طریقے سے آپ تک پہنچاتے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون, پھر کون سے بات کو اللہ اور اس کی باتوں کو چھوڑ کر تم لوگ اس کے اوپر ایمان لاؤ گے؟ اگر تم اللہ کو چھوڑ دیتے ہو, اللہ سے منہ موڑ لیتے ہو, تو بتاؤ پھر کس چیز کے اوپر ایمان لے کر آؤ گے؟ ایمان تو لانا ہے کسی نہ کسی چیز کے اوپر. تو اس میں آخرت کا بیان ان لوگوں کا بیان ہے جو لوگ کے منکرین آخرت ہیں. چنانچہ بہت سارے لوگوں نے فرمایا کہ یہ آیت جو اب آگے آ رہی ہے جو ہم پڑھیں گے, یہ نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی, بعض میں کہا کہ حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی, اور بعضی مفسرین نے فرمایا کہ یہ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے نازل کی گئی.
ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے لیے نازل کی گئی. بات یہ ہے کہ در حقیقت قرآنی مفہوم کی تشریح کے لیے کسی ایک شخص کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں. یہ لفظ بھی جو قرآن کریم میں آئے بہل لکل افاقد اسیم، اس سے مراد ہے کہ وہ تمام افراد ہوں جو جن کا میں نے ہم نے نام لیا جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یا وہ ہر انسان جو کہ ان جیسی صفات کا حامل ہوتا ہے وہ سب اس کے اندر داخل. جو لوگ آخرت کو جھٹلاتے، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنتے نہیں ہیں، اپنی مرضیاں چلاتے ہیں، ان سب کا مزداق یہ آیات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما وَيْلٌ لِلْكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو ہر اس انسان کے لیے جو جھوٹا ہے اور گناہگار. جو کہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے اور گناہگار. ہر اس انسان کے لیے، یہ جن کے ہم نے نام لیے، ابو جہل ہے، حارث بن قلدہ ہے، دوسرے لوگ ہیں، وہ لوگ آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت کو مانتے نہیں تھے. لہذا قرآن پاک نے ان کو فرمایا کہ جو آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے انکاری ہیں، ان سب کے لیے ہلاکت ہے. یسمعوا آیات اللہ، وہ لوگ اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں، تتلا علیہ، جو اللہ کی نشانیاں ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، ثم یصرون مستکبرا، اور پھر وہ لوگ تکبر کے اوپر اصرار کرتے ہیں، اپنے غرور کے اوپر ضد کرتے ہیں، قلم یسبہا، جیسے کہ انہوں نے قرآن پاک کے اس حکم کو سنائی نو. ہم مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کتنے ہی بدعمل کیوں نہ ہو، کتنے ہی دین سے دور کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے سامنے اللہ کی کوئی بات بیان کی جائے، اللہ رب العزت کی کوئی بات بیان کی جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا سر نیچا رکھے، اللہ کی بات کو سنے. یہ صفت کہ اللہ کی بات کو سننا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو اہمیت کوئی نہیں دے رہی، اللہ کے حکم کی طرف پر التفات نہیں کیا، یہ فرمایا مسلمان کی شان نہیں ہے. یہ ان کفار کی شان ہے جن کے بارے میں فرمایا کہ ہلاکت اور بربادی جھوٹے گناہگار انسان کے لیے ہو، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی خرابی ہے. ان کی خرابی کیا بیان کی؟ یہ سب آیات اللہ، وہ جھوٹے گناہگار لوگ کون ہیں؟ اللہ کی نشانیوں کو سنتے ہیں، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، پتلے والے ہی جو ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، سن یسر مستقبر ان کا اللہ یسما، اور پھر وہ اللہ کے حکم کے آگے سینہ چوڑا کر کے بات کرتے، بھائی ہم تو نہیں مانتے اس حکم کو. آج کل کے زمانے میں حکم نہیں چل سکتا صاحب، ممکن نہیں ہے. کلم یسما، اور ایسے ہو جاتے جیسا کوئی بات ہی کچھ نہیں ہے، اللہ کا حکم انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. ہے تو یہ کافروں کے لیے آیات، لیکن آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھی اس کا مصداق بنتے ہیں. ان کے سامنے جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہے، کوئی حکم شریعت کا بیان کیا جائے، تو کس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنی بات پر جمے رہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور فوراً بڑے بے بھوک ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آج کل کے زمانے میں ممکن نہیں ہے، ہم تو نہیں کر سکتے صاحب. دنیا کدھر جا رہی ہے، آپ کون سی بات کر رہے ہو، ہم لوگ اپنی طرف سے تو نہیں کوئی بات کر رہا. آپ انسان جو بات کرتا ہے اللہ کا حکم بتاتا ہے، تو اللہ کا حکم بتاتا ہے، بنانے والا حکم تو کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. فبشر بعذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے دنیا میں تو تم سننے کے لیے تیار نہیں، لیکن یاد رکھو کہ ایک سخت ترین دردناک عذاب اس کے اوپر آنے والا ہے. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور انہی لوگوں کا حال یہ ہے جو اللہ کے احکامات کو مانتے بھی نہیں اور سنتے بھی نہیں. ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ اِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، جب ان کو اللہ تعالیٰ کی کچھ چیزوں کا پتہ چلتا ہے، اتخذہا ہوزوا، تو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. ہے تو دیکھو کفار کے لیے، لیکن اس کا مصداق آج مسلمان بھی، آپ مسلمانوں کے سامنے جب کہ کوئی انسان غلط راستے پر چل رہا ہو، آپ اس کو اللہ کا حکم بتاؤ، وہ آپ کو مذاق اڑائے. ایک رشوت خور ہو، آپ اس کو کہو کہ رشوت خوری حرام ہے، آپ کو مذاق اڑائے گا کہ کون سی دنیا کے پہ رہتے ہو.
ایک سود خور ہے اس کے سامنے مجھ بتاؤ تو وہ آپ کا مذاق اڑائے گا. کوئی انسان کوئی اور زندگی گزار رہا ہے, آپ اس کو کہو کہ بھائی یہ کام اس طرح نہیں اس طریقے سے ہوتا ہے, آپ کو مذاق اڑائے گا, آپ کو مذاق بنائے گا. قرآن کریم اسی کو کہا کہ جب وہ لوگ علم من آیاتنا شیئا, جب ان کے سامنے ہماری کچھ آیات پڑھی جاتی ہیں, اتخذها ہزوا, تو وہ قرآن پاک کے اس حکم کا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا مذاق اڑانے شروع کر دیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین, ان کے لیے آخرت میں ذلت کا عذاب ہوگا. دیکھو ایک ہوتا ہے, میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم میں سے معصوم تو کوئی بھی نہیں ہے نا, کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے غلطی نہ ہوتی, غلطی تو ہوتی ہے, لیکن ایک ہوتی ہے غلطی کو چوری چھپے کرنا, ڈر کر کرنا, دوسرے نمبر پر شرمندہ ہونا کہ ہاں بھائی میرے سے غلطی ہوئی, اور اگر کسی نے غلطی پر ٹوک دیا تو انسان مان لے کہ ہاں بھائی میری غلطی ہے, میں مانتا ہوں, اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو معاف کرے. تو چلو انسان نے دل سے تو مانا نا کہ ہاں بھائی غلطی ہوئی, لیکن ایک انسان جو ہے وہ الٹا مذاق اڑانے لگے اللہ کے حکم کا کہ یہ کون سا حکم ہے صاحب, یہ کون سے زمانے کی باتیں کرتے, اور 100 کیلو نکالنے شروع کر دے, یہ ان کی بات جو مانتے نہیں اللہ کے حکم کو, اوپر سے مذاق نہیں اڑاتے, تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ دنیا میں مذاق اڑا لو, وہ لائک عذاب مہین, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اسی لیے جو آج دیکھو میں چھوٹی سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں, آج جو دنیا میں ہمارے یہاں قوانین ہوتے ہیں نا, گورنمنٹ کے جو قوانین بنے ہوئے ہوتے ہیں, اگر کوئی آدمی گورنمنٹ کے رولز کی وائلیشن کرتا ہے, گورنمنٹ کے قوانین کو توڑتا ہے, تو گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جرمانہ لگاتی ہے, نہیں لگاتی, پینلٹیز رکھتی ہیں, بھائی گاڑی چلاتے ہوئے بیلٹ نہیں باندھی, آج کل چالان بہت ہو رہا ہے انسان کے, بیلٹ باندھی, ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی نہیں روکی, اوور اسپیڈ کر لی, رانگ سائڈ سے آپ اوورٹیکنگ کر لی, یا جو بھی انسان سے خرابیاں ہوتی ہیں, تو سب کے اوپر چالان ولان ہوتے ہیں, یہ کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی مانے یا نہ مانے چلان کرے گا, کوئی کہتے میں قانون نہیں مانتا, نہ مانو لیکن چلان تو کا زبردستی لینا پڑے گا. اسی طرح گورنمنٹ کے بے شمار قوانین ہوتے ہیں, ضوابط ہوتے ہیں, بعض ممالک بولتے ہیں اپنے قوانین کے اوپر بڑی سختی کے ساتھ عمل کرواتے ہیں, کوئی نہیں مانتا تو جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں, سزائیں دیتے ہیں, طرح طرح کے جرمانے اور سزائیں دونوں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے گورنمنٹ کے بنانے ہوئے قوانین کو نہیں مانا, عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوانین ہم نے بھی بنائے, ہم نے بھی شریعت بنائی, ہم نے بھی اصول بنائے, فرق اتنا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی سزا, اپنے مجرم لوگوں کو سزا دنیا میں نہیں دیتے, آخرت میں دیتے. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ہماری آیات کو مذاق بناتے ہیں, اولئک لہم عذاب مہین, آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. من ورائہم جہنم, ان کے سامنے جنت. وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا, اور جب وہ جہنم پر پہنچیں گے کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گی وہ چیزیں جو انہوں نے دنیا میں کمائی تھی. دنیا میں ارب پتی کھرب پتی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اس کرب پتی کھرب پتی, جتنے بھی اربوں کھربوں کمائے وہ سارے دنیا میں چھوڑ کے جانا ہے, اس نے قبر میں کسی نے ساتھ نہیں لے کے جانا. جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو جو کماتا رہا کماتا رہا وہاں سے نمٹتا رہے گا. وہ تو فرماتے ہیں کہ اولئک, فرماتے بن برا اہم جہنم, اس کے سامنے دوزخ ہے. ولا یغنی انہم ما کسبوا شیئا, اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا اس کے جو اس نے دنیا میں کمایا تھا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء, اور نہ وہ معبودان باطلا, نہ وہ بت جس کو اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا وہ بنایا تھا, بڑا بنایا تھا, اللہ کو چھوڑ کر جو انہوں نے اپنا بڑا بنایا تھا وہ بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. فلہم عذاب عظیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے, ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. حاضا ہدا, یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہی ہدایت, حاضا ہدا یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم, اللہ تعالیٰ فرماتے جو لوگ کے انکار کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ, لہم عذاب من رجز علیم, ان کے واسطے ایک بہت زبردست دردناک عذاب تیار ہے. حاضر ہدا یہ قرآن پاک سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے. والذین کفروا بآیات ربہم, اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ان کے واسطے انکار کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے مانتے نہیں ہیں, عقیدتاً نہیں مانتے کہ ہم نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو. لہم عذاب من رجز علیم, ان کے لیے عذاب ہے ایک بہت بڑا دردناک. اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. يا الله باركنا عندناهك معاف فرما, تمام صغيرة كبيرة گناهك مغفرة فرما, دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اس کی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما, اس کی تنصیبات کی بھی حفاظت فرما, یہاں بسنے والے ایک ایک انسان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رب قریب یا رب جلالی والی کراب, ہمارے ملک میں یا اللہ یا رب کریم شریعت کو نافذ فرما دیجئے. یا اللہ غداروں سے, ملک لوٹنے والوں سے یا اللہ ملک نجات عطا فرما, ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا رب کریم یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما, بد امنی کا خاتمہ فرما. ہمارے ملک کے مختلف علاقوں میں طرح طرح کی شورش ہے, بد امنی ہے, لاقانونیت ہے, یا اللہ اس کا خاتمہ فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما, ہمارے مال میں برکت عطا فرما, ہمارے وقت میں برکت عطا فرما, ہمیں دین اور دنیا کی ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تمام بیماروں کی شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما. قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سمجھنے کی توفیق عطا فرما, اس کو دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی, دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں دین پیدا فرما. یا اللہ ہماری زندگیوں میں دین پیدا فرما, دین پر عمل کرنے کو آسان فرما. اللہم صلی علی محمد.